نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 23 پارے کے آخری رب کا خلاصہ شروع کریں گے. سورۃ سواد ہے, آیت نمبر 54. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد ھذا وان للطاغین لشر مآب. بے شک یہ ہمارا رزق ہے جس کے لیے ختم ہونا نہیں. کون سا؟ جنت کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے جنت کی رغبت دلاتے ہیں اپنی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اور ان کے ختم نہ ہونے کا تذکرہ کر کے. دنیا میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہو وہ ہمیشہ رہے اور کبھی ختم نہ ہو. دنیا میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ہے متقیوں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم, جس میں وہ جھلسے جائیں گے. بہت ہی بری قیام گاہ ہے یہ ہے ان کے لیے, بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. وہ جہنم کی طرف اپنے پیروکاروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے, یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے, کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے, یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے, نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو, کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں, یعنی تمہارے آنے کی کل خوشی نہیں ہوئی, تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو, کیسی بری ہے یہ جائے قرار. پھر وہ یہ کہیں گے, اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا, اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے. اور وہ آپس میں کہیں گے, کیا بات ہے, ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے, یعنی جن کو ملا اور مولوی سمجھتے تھے, جن کو ہم فنیٹک کہتے تھے, ٹیررسٹ کہتے تھے. ہم تو کہتے تھے کہ ان کو اللہ نے آگ میں ڈالنا ہے, تو آج ہمیں جہنم میں یہ دکھتے نہیں, ہم نے تو یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا, یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں. بے شک یہ بات سچی ہے, اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں. یہ سارے منظر ذرا ذہنوں میں لائیے, غساق جسم سے نکلنے والی رطوبت, پیپ لہو کچھ لہو, اور اس میں آنسو بھی شامل ہوتے ہیں. اسی طرح سر چیز کو بھی غساق کہتے ہیں. اور تیسرا معنی غساق کا ہے نہایت بدبودار, متفن چیز. اب آپ سوچئے کہ جہنم میں زخموں سے رطوبتیں نکل رہی ہیں, پیپ ہے, لہو ہے, اوپر سے آنکھوں کے آنسو بھی شامل ہو رہے ہیں, کیسا برا انجام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برے انجام سے بچائے. دوسری بات دیکھیے کہ وہ اہل ایمان جن کو یہ کفار دنیا میں برا سمجھتے تھے, اور آج وہ حیران ہو کر ہر طرف دیکھیں گے کہ جہنم میں ہم اور ہمارے بڑے تو موجود ہیں, مگر ان کا کوئی پتہ نہیں ہے ادھر. جن کو ہم دنیا میں برا کہتے تھے ہر وقت انہی کی برائیاں کرتے تھے, یہ ہے خدا رسول کی باتیں کرنے والے, آخرت آخرت ہر وقت ایسی باتیں کرتے ہیں, آج یہ لوگ کیوں نہیں دکھتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات ہم سب کو سامنے رکھوا دے تو کبھی ہم اپنی زندگی میں غفلت میں نہ آئیں. اب دیکھیں آیتوں کو پڑھ کر کیسے لگتا ہے کہ یہ سچ ہے, جنت بھی سچ ہے, جہنم بھی سچ ہے. نار کا حق کن و جنت کا حق کن. اللہ اکبر. اس کے بعد اب آگے موضوع پلٹتا ہے. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. اے نبی ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں, کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے, سب پر غالب, آسمانوں اور زمین کا مالک, اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں, زبردست اور درگزر کرنے والا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی مختلف صفات اکٹھی آ رہی ہیں. ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو. اب دیکھیے کہ اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھے تو ہمیں سب بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ کس طرح اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے, شروع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دین کی دعوت دی تو بڑے بڑے سردار اٹھ کر چلے گئے. تو نبی کے ذریعے اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے, منہ پھیرنے والے, آج تو تکبر کے مارے یہ کام کر ہی رہے ہیں, لیکن ان کو کل پتہ چلے گا جب ان کا یہ تکبر ان کے سامنے آئے گا. ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی. کون سی؟ ما کان لی من علم بالملئ الاعلی اذ یختصمون, جب ملئ اعلی میں جھگڑا ہو رہا تھا مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں, پھر جب میں اس کو پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں. دیکھیے آدم اور ابلیس کا قصہ بار بار آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیحت کے لیے یہ ساری باتیں بتا کے انسانوں کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ابلیس کے پیچھے چلے, غلط کام کرنے والے, وہ تو وہیں پہنچیں گے جہاں کے جھگڑوں کا اوپر تذکرہ ہو گیا. شیطان کا اللہ سے جھگڑا تھا, آدم سے جھگڑا تھا, اسی وجہ سے وہاں پہنچ گیا. ملائے اعلیٰ سے مراد فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے شیطان کا مکالمہ جو ہے یہ دو بدو نہیں بلکہ کسی فرشتے ہی کے توسط سے ہوا, اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی ملائے اعلیٰ میں شامل کیا تھا. لیکن یہاں جو بات ہے غور کرنے کی, اور وہ کیا کہ اللہ نے تو حکم دیا تھا کیا جب میں تم کو یہ حکم دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ. اسی حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے, مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا. رب نے فرمایا ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے روکنے والی ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں, آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. دیکھیے خالق بھی مان رہا ہے, رب بھی مان رہا ہے, بدی بھی مان رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو پیدا کرنا بھی مان رہا ہے. آج اگر ہم بھی یہ سب کچھ مان رہے ہیں پھر اس کے بعد اگر عمل نہیں کر رہے تو پھر کیا فرق ہے ابلیس میں اور ہمارے اندر؟ بعض لوگ اپنے مان لینے کو یا اپنے علم کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں, ہرگز نہیں. اللہ نے ابلیس سے کیا کہا؟ فخرج من خفائن نہ کرو جی, اچھا تو یہاں سے نکل جا, تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے. وہ بولا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے. اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا. فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے. دیکھیے ذرا کتنا زبردست مقام ہے. اللہ تعالیٰ نہ تو ابلیس سے ڈرتے ہیں اور نہ اس کے ساتھیوں سے ڈرتے ہیں, نہ اس کے پیروکاروں سے اللہ تعالیٰ ڈرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک انسان اللہ سے اپنی زندگی میں ہی عاجزی مانگ لے. اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ بہت بات آئے گی بندگی کی, عاجزی کی, کس طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو موقع دیتے ہیں. اور ذرا سوچیے ابلیس کے اوپر کیا گزری ہوگی جب کہا گیا ہوگا فخرج انک من الصاغرین, نکل جا بہت بڑا بن رہا ہے, بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, تو ذلیل ہے. پھر آپ دیکھیں یوم الجزا تک کی مہلت مانگی اللہ نے اس کو دے دی, تب تک آپ دیکھیں اللہ کی لعنتوں میں رہے گا. ظاہر ہم کہتے ہیں کہ یہ ابلیس کے لیے مہلت کے دن ہے, لیکن اللہ کی لعنت میں شریک ہونے کے دن بھی تو یہی ہوئے, اصل سزا اس کے بعد ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم. پھر آپ دیکھیں ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے چنے ہوئے بندوں کو بہکاؤں گا, نہیں نہیں, بلکہ کہا کہ میرا زور نہیں چلے گا. بعض دفعہ آپ کے دل میں وسوسے آتے ہیں, برے برے خیالات آتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ جم جاتے ہیں. بس یہ وقت ہوتا ہے ابلیس کے آپ پہ حملہ کرنے کا اور آپ کا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے آپ کو جمانے کا. ابلیس ہر بندے کے پاس آتا ہے, بس فرق اتنا ہے کہ اخلاص کی جیکٹ پہنی ہو انسان نے تو ابلیس کا اثر نہیں ہوتا, انسان کو آگ نہیں لگتی, اس کی نیکیوں کو آگ نہیں لگتی. کل ما اسلکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین, کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. یہاں سے بھی آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بات بتائی گئی, اور وہ کیا ہے کہ اللہ کا کام بے غرضی کے ساتھ, اللہ کے دین کی دعوت پہ کوئی اجر نہیں، کوئی اجرت نہیں، کوئی کچھ کر لے، محنت کر لے، کچھ اس کو مل بھی جائے گا تو وہ اس کا حق نہیں ہوگا، اس نیت سے کام کرنا بھی نہیں ہے. اور دوسری بات جہاں سے پتہ چلی، متکلفین، بناوٹی لوگ، بڑی بڑی باتیں کرنے والے. اب اشارہ اس میں اصل میں مشرکین مکہ کے سرداروں کے لیے کہ جس طرح سے وہ بڑی بڑی باتیں کہتے تھے. یہ پورا قصہ سردارانِ قریش کے اس کال کے جواب میں سنایا گیا نا، کیا انزل علیہ بالذکر من بیننا، کیا ہمارے درمیان بس ایک یہی شخص رہ گیا تھا کہ جس کے اوپر ذکر نازل کیا جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم اللہ کی رحمتوں کے مالک ہو؟ کیا زمین و آسمان کی بادشاہی تمہاری ہے؟ کیا تم یہ فیصلے کرو گے کہ اللہ کا نبی کون ہو اور کیسا ہو؟ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو بے بس کر رہے ہیں کہ میری مرضی، میں جانتا ہوں کون کیسا اور کون کس طرح کا نہیں ہے. یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ دوسروں سے مت پوچھے، اللہ سے مدد مانگ کے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے آسانیاں کرتے ہیں. پھر فرمایا، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا. وہ کون سی مدت تھی؟ یہ چند سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، کھپایا، اوجھڑیاں ڈالیں، آپ کے اوپر مشکلات ڈال دیں، بلکہ یہ ختم ہوئی جب، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدر کی فتح دکھائی، ہجرت دکھائی، مدینہ میں دن رات آپ کو ملنے والی ترقیوں کو دکھا دیا کہ دیکھو آج سمجھ لو کہ پھر حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا. یہاں سے ایک بہت عمل کی بات نکلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ نتیجے کا انتظار ضرور کرنا چاہیے. بیچ رستے میں اگر کوئی چیز روک کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ اچھا کامیاب ہوئی ہوں، کچھ فائدہ ہوا ہے، کچھ سیکھ کے کچھ سکون ملا ہے، نہیں، سب کچھ گھر میں ویسے کا ویسے چل رہا ہے، کوئی اصلاح نہیں ہو رہی، میاں بھی اپنی ڈگر پہ، بچے بھی نہیں سنتے، تو اس میں آپ کے لیے جواب ہے، تھوڑا صبر کیجیے، تھوڑی مدت گزر جاؤ، تم کو پتہ چل جائے گا. کیونکہ اچھے اور برے دونوں کاموں کا انجام وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جاتا ہے، لیکن انسان بعض دفعہ بے صبرے ہو جاتے ہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے. تو سورت بڑی دلسوز تھی. اگلی سورت سورت زمر ہے. سورت زمر بھی اپنے معنی کے اعتبار سے بڑی خوبصورت سورت ہے. زمر کا لفظ سورت کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 71 اور 73 میں آتا ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمر، اور دوسرا لفظ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمر. تو لفظ زمر ہے، زمر کا معنی ہوتا ہے گروہ، چھوٹا سا ٹروپ کے صورت میں. زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورت جو ہے یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ اس میں آیت نمبر 10 میں آئے گا وارد اللہ واسیتن، یہ اشارہ اس بات کا کہ اگر مکہ میں تمہارے لیے راستے بند ہو رہے ہیں تو کہیں اور ہجرت کر لو. بعض تو یہ تک کہتے ہیں کہ یہ سورت یا ان آیات کا نزول جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کے حق میں ہوا تھا، جبکہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا. اس سورت کا مضمون کیا ہے؟ نہایت مؤثر خطبہ ہے جو ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے مکہ معظمہ کے ظلم و تشدد سے بھری ہوئی اور ان کی دشمنی اور مخالفتوں سے بھری ہوئی فضا میں دیا گیا. اصل میں یہ ایک واعظ ہے، اور اس سورت کے مخاطب زیادہ تر کفار قریش ہیں. کہیں کہیں اہل ایمان سے بھی خطاب کیا گیا، اور اس میں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اصل مقصد بتایا گیا. پوری سورت میں آپ کو ایک لفظ بار بار ملے گا، ایک مضمون ملے گا، اور وہ کیا ہے کہ انسان خالص اللہ کی بندگی اختیار کرے، کسی دوسرے کی اطاعت اور عبادت سے اپنے دین کو گندا نہ کرے. مختلف انداز سے اس سوچ کو پیش کیا جائے گا، اور اس طرح سے توحید کی سچائی، اس کو ماننے کے اچھے نتیجے، اور شرک کی غلطی اور اس پر جمے رہنے کے برے نتائج کھول کھول کر بیان کیے جائیں گے، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں توبہ کی دعوت ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جو شخص بھی غلط کاموں سے پلٹ کر واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیں گے. اور ساتھ اس میں پیغام اہل ایمان کے لیے کہ اگر ایک جگہ اللہ کی بندگی کے لیے جگہ تنگ ہو گئی تو زمین وسیع ہے، اپنا دین بچانے کے لیے کسی دوسری طرف کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہارے صبر کا اجر تم کو دے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو تم ان کے ظلم و ستم سے کبھی مایوس نہ ہونا کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، یہ کچھ بھی کر لے اللہ اپنا کام کرتا رہے گا. تو آئیے سورت شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے بہترین نصیحت لینے والا بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے. بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ریڈیو پہ پہلے بتایا جاتا ہے یہ خبریں آپ ایف ایم 11 سے سن رہے ہیں. اللہ برملا ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں یہ محمد کا کلام نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں, یہ تو اللہ کا کلام ہے جو اس نے نازل کیا. اور کون سا اللہ؟ دو صفات بیان کر دی, یہ معمولی نہیں, وہ ذات جو عزیز ہے, غالب ہے, زبردست ہے. کوئی اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے سے روک نہیں سکتا, کوئی اس کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی مزاحمت نہیں کر سکتا. اور دوسری بات, وہ حکیم ہے. وہ ہدایت جو اس کتاب میں دے رہا ہے وہ نادانیوں پہ مبنی نہیں ہے, نعوذ باللہ ایک جاہل اور نادان شخص کی باتیں نہیں ہیں. عقل مند لوگ یقیناً اسی کی طرف پڑھیں گے اور اسی کی طرف پھریں گے اور اسی پہ عمل کریں گے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف برحق نازل کی ہے, بس تم اسی کی بندگی کرو اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. خبردار, دین خالص اللہ کا حق ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ بندگی اور خالص دین کی بات ہو رہی ہے, اصل مقصود یہی ہے, پیور دعوت پیش کی جائے. ایسے نہ ہو کہ بس لوگوں کو چند رٹی رٹائی باتیں بتاؤ اور کہو کہ سب کچھ بتانا آ گیا. ہرگز نہیں. لفظ عبادت کو تھوڑا سا یہاں کھول کے دیکھ لیجئے, کیونکہ بہت دن کے بعد آیا اور اس صورت پہ بار بار آئے گا. عبادت لفظ عین با دال سے, یہ لفظ آزاد کے مقابلے میں غلام اور مملوک کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے. اس معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو عبادت میں دو مفہوم پیدا ہوتے ہیں, ایک پوجا اور پرستش کا, کیونکہ پوجا کرنا بھی اسی میں آتا ہے, پرستش کرنا, اور دوسرا اس کے اندر عاجزی کا معنی ہے, اطاعت, رضا اور رغبت کے ساتھ کسی کی فرما برداری کرنا, خدوع, خشوع, تدلل. بہت خوبصورت اس کی تشریحات کی جاتی ہیں, بغیر کسی کے آگے کچھ بولے اس کی بات کو مان لینا. اسی طرح لفظ دین کو دیکھ لیجئے, دین کا لفظ غلبے اور اقتدار کے لیے, مالکانہ اور حاکمانہ تصرف کے لیے, سیاست, فرما روائی, دوسروں پر فیصلے نافذ کرنا, یہ سارے معنی ہیں. اب اگر آپ دیکھیں ایک اور معنی ہے دین کا, اور وہ ہے اطاعت, فرما برداری اور غلامی. آپ دونوں لفظوں کو ساتھ کر کے جب اللہ کی طرف آتا ہے کہ دین بھی اس کا اور اطاعت بھی اس کی, فرما برداری بھی اس کی, تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اس دنیا میں پورے کا پورا کنٹرول اللہ کا ہے. کیونکہ دین کے تیسرے مفہوم میں عادت اور وہ طریقہ جس کی انسان پیروی کرے. جب آپ ان تینوں معنوں کو سامنے رکھتے ہیں تو دین کے معنی پھر اس طرز عمل اور رویے کے بن جاتے ہیں جو کسی کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے, اس کی اطاعت کو قبول کرتے ہوئے انسان اختیار کرے. دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی شامل نہ کرے. اللہ کی پرستش, اسی کی ہدایت کو ماننا اور اسی کے حکموں کی اطاعت کرنا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان ساری خوبیوں سے متصف کر دے. بہت مشکل ہے اگر ایمان نہ ہو, اور بہت آسان ہو جاتا ہے جب ایمان ہوتا ہے. باقی رہ گئی دوسرے لوگ, تو کہا رہے وہ لوگ, کون سے لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا, جو انکار کرتے ہیں. آپ دیکھیے تقابل کتنا ہے قرآن پاک میں, ایک بات ذرا تفصیل سے بیان ہوتی ہے تو ساتھ ہی دوسری قسم کی بات کر دی جاتی ہے, تاکہ دیکھو خوش فہمیوں میں نہ رہنا. کہا رہے وہ لوگ جس کے سوا دوسرے سرپرست کو بنا لیتے ہیں, اور اپنے اس کام کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کروا دیں. ہائی لائٹ کر لیجیے اس آیت کو. آج بھی بہت سارے لوگ اپنے شرک کی یہی تاویل پیش کرتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ کو کب خدا مانتے ہیں, ہم ان سے تو نہیں مانگتے, بلکہ ہم تو کہتے ہیں لیقربنا الی اللہ زلفا, یہ اللہ کے قریب کر دے ہم کو, بس ان کی بہت چلتی ہے, یہ بزرگ ہیں, یہ پہنچے ہوئے ہیں, ان کا بہت کچھ ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون, بے شک اللہ اس معاملے کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلافات کرتے ہیں, اور بے شک اللہ جھوٹے اور نشکرے کو کبھی راہ نہیں دکھاتا. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا پسندیدہ کر لیتا, پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو, وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب. اور بیٹے کیا کرنے اس نے, تمہارے بیٹے تمہیں کیا خوشیاں دے رہے ہیں, तुम्हारे बेटे तो तुम्हारी बात नहीं मानते, लेकिन अल्लाह की जात, उसने तो आसमानों और जमीन को पैदा किया, बरहक पैदा कर दिया। वही दिन पर रात और रात को दिन पर लपेटता है। इसी ने सूरज और चांद को इस तरह मुसख्खर कर रखा है कि हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चले जा रहा है। जान रखो, वो बड़ा जबरदस्त और दरगुजर करने वाला है। कभी अल्लाह ताला की इन सिफात पे गौर करते हुए अगर आप सुन रहे हैं तो यकीनन आपका दिल बैठेगा कि इतना कुछ है मेरे रब में। देखिए, दिल के तार जब तक नहीं छिड़ेंगे ना, चेंज नहीं आएगी। तब्दीली तब आती है जब बंदे को अल्लाह की मार्फत मिलती है। अल्लाह की मार्फत के बगैर इबादत भी फीकी है, यकीन करें, वो भी बस एक एक्सरसाइज का नाम है बस। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला की सिफात जहां भी आए उस पे गौर करके अपने दिल को बहुत छोटा महसूस किया करें कि अल्लाह ताला, वाकई मुझे तेरा पता है, तू पैदा करता है, तू माँ के पेट में बच्चे को डाल देता है, तू रात और दिन, दिन को रात से पैदा कर देता है, जबरदस्त है दरगुजर करने वाला। अल्लाह अकबर, उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर वही है जिसने उस जान से उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए मवेशियों में से 8 नर और मादा पैदा किए। वो तुम्हारी माओ के पेटों में तीन तीन तारीख पर्दों के अंदर तुम्हें एक के बाद एक शक्ल देते जाता है। किसने बताई थी ये बातें 1400 साल पहले? माँ के पेट में बच्चा किस तरह परवरिश पाता है? का यही अल्लाह जिसके ये काम है वो तुम्हारा रब है, बादशाही उसी की है, कोई माबूद उसके सिवा नहीं। फिर तुम किधर से फिराए जा रहे हो, इसको हाईलाइट कर ले। फितरत के खिलाफ बंदा जब भागता है तो अपनी मर्जी से नहीं भागता। फाना दूसरा फोन, इंसान की फितरत बोल बोल के बताती है कि ला इलाह इल्लाह। लेकिन जब इधर उधर के कल्चर और इधर इधर की चीजों का गलबा होता है तो फिर इंसान मुंह फेर के इधर उधर चल पड़ता है, जैसे ऊंट मुंह फेर कर इधर से उधर जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं, देखो ये कैसी बातें करते हैं, और कर लो कुफर, जाओ करो। इन तकफुरु फइन्नल्लाह गनीयुन अनकुम, अगर तुम कुफर करो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है। लेकिन वो अपने बंदों के लिए कुफर को पसंद नहीं करता। यानी लोग कहते हैं ना कि अल्लाह चाहेगा तो ये हो जाएगा और हम कुफर करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से, का नहीं, उसने कभी तुम्हारे लिए कुफर को पसंद नहीं किया, और अगर तुम शुक्र करो तो इसको तुम्हारे लिए पसंद करता है, और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। आखिरकार तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, फिर वो तुमको बताएगा तुम क्या करते रहे हो। वो तो दिलों का हाल जानने वाला है। क्या होगा उस दिन, जिस दिन हमारे दिलों के सारे हालात अल्लाह के सामने खुल जाएंगे। अब देखिए, कुफर के मुकाबले में यहाँ ईमान की बजाय शुक्र का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इससे पता चलता है कि कुफर हकीकत में एहसान फरामोशी है, नमक हरामी है, और ईमान हकीकत में शुक्र गुजारी है। तब देखिए कि ईमान पैदा करने को दिल तो हमारा भी चाहता है। आप शुक्र करना शुरू कर दें, कदरदानी करें अल्लाह के कामों की, अल्लाह के रास्ते की, अल्लाह के दीन की, अल्लाह की किताब की, अल्लाह ने जो खिदमत दी आपको उसकी, फिर आप देखिए कि आपके अंदर ईमान आएगा। शुक्र वाला बंदा ही असल में ईमान वाला बंदा है, और जिसके अंदर से शुक्र गया उसके अंदर ईमान नहीं है। जो बंदा अल्लाह के एहसान का बदला नहीं दिल में महसूस करता, उसका कोई एहसास नहीं है, तो बताइए फिर उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। और इंसान की ना शुक्रिया, वैजा मसल इंसान अदुरुंदा रब्बहु मुनीबन इलैही थुम्मा इजा खव्वलहु नेमतम मिन्हु नसिया मा कान यदू इलैही मिन क़ब्लु वजअला लिल्लाहि अंदादा लियुदिल्ला अन सबीलिही। इंसान पर जब कोई आफत आती है तो वो अपने रब की तरफ रुजू करके इसको पुकारता है। कोई सोचिए मुश्किल, सारी तस्बीहें भी खुल जाती हैं, जाय नमाज भी निकल आते हैं, सुपारे भी निकल आते हैं, फिर जब इसका रब इसे अपनी नेमत से नवाज देता है तो वो इस मुसीबत को भूल जाता है जिस पर वो पहले पुकार रहा था, और दूसरों को अल्लाह का हमसर ठहराता है ताकि इसकी राह से गुमराह कर दे। यानी फिर वही अपनी जिंदगी के मजे, खेल तमाशे जिसमें लगा हुआ तो उसी में लगा रहता है। नबी इससे कहो कि थोड़े दिन अपने कुफर से लुत्फ उठा ले, यकीनन तो दोजख में जाने वाला है। कि इस शख्स की रविश बेहतर है या उस शख्स की जो मतीए फरमान है, जो रात की घड़ियों में खड़ा रहता है और सजदे करता है, आखरत से डरता है। सिफात पे गौर कीजिए, खड़ा होना, सजदे करना और आखरत से डरना। और अपने रब की रहमत की उम्मीद लगाता है। इनसे पूछो क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो अक्ल वाले ही कबूल करते हैं। अल्लाह हमें इन सारी सिफात से मुत्तसिफ कर दे। इसलिए अगली पुकार है नबी का, हो ऐ मेरे बंदो, जो ईमान लाए हो अपने रब से डरो। जिन लोगों ने इस दुनिया में नेक रवैया इख्तियार किया है इनके लिए भलाई है और अल्लाह की जमीन वसी है, सब्र करने वालों को तो इनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। यह है वो आयत जिससे इस सूरत के जमाने नजूल का पता चलता है कि हिजरत हबशा से पहले है। ऐ नबी इनसे कहो, मुझे हुक्म दिया गया कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके इसकी बंदगी करूं और मुझे हुक्म दिया गया कि मैं सबसे पहले खुद मुस्लिम बनूं। दोबारा आ गई ना खालिस होने की और बंदगी की बात, और देखिए पहला मुस्लिम बना। इसी का तस्करा सूरह बकरा में भी है ना, आमन रसूल, ईमान खुद लाता है रसूल। देखिए जो बंदा खुद किसी तजुर्बे से नहीं गुजरा होता वो दूसरे को कभी उसका टेस्ट नहीं दे सकता। अगर ईमान के जायके रसूलों ने ना चखे होते तो कभी दूसरों को उस ईमान की तरफ लेकर नहीं जा सकते थे। ऐसे लोग फिर अल्लाह ताला की तरफ बुला भी नहीं सकते, बुलाएंगे भी तो फीके दिल से। दुआ कीजिए कि अल्लाह हम दूसरों को बुला रहे हैं तेरी तरफ, हम अब दूसरों को तेरी दावत देने वाले हैं, तो हमें भी ईमान दे दे, हमें भी मुस्लिम बना दे। कहो अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है। कह दो कि मैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके इसकी बंदगी करूंगा। तीसरी बार देखिए इसकी बात आ गई खालिस होने की। तुम इसके सिवा जिस जिसकी बंदगी करना चाहोगे तो करते रहो। कहो असल दिवाली है तो वही है जिन्होंने क्यामत के रोज अपने आप को और अपने घर वालों को घाटे में डाल रखा। खूब सुन रखो, यही खुला दिवाली है। लफ्ज दिवालिया सुन के क्या होता है? बैंकरप्सी कहते उस चीज को कि इंसान अपना सब कुछ कारोबार में जो लगाए वो डूब जाए। बाजार में उसके ऊपर दूसरों के इतने मुतालबे चढ़ जाएं कि अपना सब कुछ देकर भी उनसे ना छुट सके। इशारा यही है। अल्लाह ने इंसान को अकल दी, जिंदगी दी, जिस्म दिया, कुव्वतें, काबिलियतें, क्या कुछ नहीं दिया। क्या ये सब हमारा सरमाया नहीं है? इस सरमाए को दुनिया में रहते हुए आखरत के लिए लगाना था। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ इस ख्याल में कि नहीं कोई आखरत नहीं, कोई क़यामत नहीं, जिंदगी दीवानी मस्तानी, मुझे कोई हिसाब नहीं देना, कोई हिसाब मुखासबा नहीं होगा, अगर इस तरह के काम करता रहेगा तो आप बताइए कि उसका हाल क्या होगा? वही होगा जिसका तस्करा आगे आ रहा है, जहन्नमियों का हाल। कि ये ऐसे लोग हैं जो बुरे काम करने वाले, अंजाम क्या है? लहुम मिन फौकिहिम ज़ुलुलुम मिनन नार वमिन तहतिहिम ज़ुलल ज़ालिका युख़व्विफुल्लाहु बिही इबादहु या इबादी फत्तकून। इन पर आग की छतरियां ऊपर से भी छाई होंगी और नीचे से भी। ये वो इंजाम है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। बस मेरे बंदो, देखिए ये भी जुमला आपको बहुत मिल रहा है इस सूरत में, मेरे बंदो प्यारो। कैसे अल्लाह अपने बंदे को पुकारता है जैसे एक माँ तड़पती है। अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं है, लेकिन अल्लाह कभी नहीं चाहते कि बंदे आग का ईंधन बने। मेरे गजब से बचो, देखिए मेरे गजब से बचो। माँ नहीं जुल्म करना चाहती, माँ नहीं बच्चे को मारना चाहती, लेकिन बच्चे गलत काम करते हैं फिर माएं साथ मारती हैं, साथ रोती हैं। अल्लाह इन जज्बात से बेनियाज है। लेकिन याद रखिए, अगर हम समझना चाहें तो हम सिर्फ अपनी माओ की हालत से अल्लाह की मोहब्बत को समझ सकते हैं। इसके बखिलाफ जिन लोगों ने तागूत की बंदगी से इज्तनाब किया और अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, इनके लिए खुशखबरी है। बस नबी बशारत दे दो मेरे इन बंदों को जो बात को गौर से सुनते हैं। ये भी हाईलाइट कर लें, खुशखबरियां उनके लिए होती हैं जो बातों को गौर से सुने और इसके बेहतरीन पहलू की पैरवी करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत बख्शी है और यही अकलमंद है। ए नबी, उस शख्स को कौन बचा सकता है जिस पर अजाब का फैसला चिस्पा हो चुका हो? नोट कीजिए, अल्लाह कहता है नबी कौन बचाएगा, और आज एक बड़ा मारूफ जुमला इसी के खिलाफ बोलते हैं नातों में कि अल्लाह के पकड़े को छुड़ाए मोहम्मद और मोहम्मद के पकड़े को कोई छुड़ा नहीं सकता। नाउज़ु बिल्लाह। इन आयतों को हाईलाइट कर लें और इसके मानी पे गौर करें तो जहन खुल जाएगा। अफा अंता तुन्क़िज़ु मन फिन्नार, क्या आप उसको छुड़ा सकते हैं जो आग में है? कोई ऐसा बंदा जो ये कहे कि मोहम्मद छुड़ा लेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नहीं। البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کچھ کریں اور پھر تیرے ان وعدوں کو ہم بھی پائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ تو اپنے وعدوں کو کبھی توڑا نہیں کرتا۔ پھر انسان کی نظر چھوٹی نظر اللہ کی بڑی بڑی قدرتوں پہ ڈالی جا رہی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوج جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کار اللہ ان کو بھوس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا؟ اللہ ہمارا سینہ کھول دے، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ ہر ایک اپنے لیے دعا کرے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق ہی نہ لیا۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سینوں کو کھلوانا چاہتا ہے۔ کھٹے ہوئے سینے والے کبھی نیکیاں نہیں کرتے۔ جو اللہ کے اللہ ہونے پہ، اسلام کے حق ہونے پر مطمئن ہو جائے، بس ماننا ہے، میں نے انکار نہیں کرنا، سینہ خود ہی کھلے گا۔ اور سینے کا کھلنا حقیقت میں ایک کیفیت ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کے بارے میں کوئی شک نہ رہے، کوئی تردد نہ ہو کہ اللہ ایک ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، اللہ کے حکموں پہ چلنے میں ہی مزہ ہے، اسے کسی خطرے کا احساس اور کسی نقصان کا اندیشہ بھی نہ ہو۔ اس بات کو قبول کرنے اور اختیار کرنے کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کی طرف چل رہا ہوں۔ جب یہ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں نا، تو سینہ کھل جاتا ہے، پھر نیکیاں کرنی آسان لگتی ہیں، گناہ مشکل ہو جاتے ہیں دن بدن، پھر انسان جم جاتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے بہت بڑا فائدہ نہیں چھوڑتا، پھر اس کا چھوٹا سا نیکی کا کام رک جائے تو اس کو اتنا پچھتاوا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ دے کر اس کو واپس لینا چاہتا ہے۔ دعا کریے کہ اللہ ہمارے سینے کھول دے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایسے ہی کھلے ہوئے سینے والوں کی کچھ کیفیات بیان کرتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، ان کے سینے تو کھلتے ہیں۔ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے اس باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ حقیقت یہ کہ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں کر دے۔ پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے، اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ سوچیے ذرا کیسا لگے گا، اپوزٹ بالکل شرح صدر کا۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا، اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے تھے، زندگی میں جو کمائیاں تم نے کی تھی، اب چکھو ان کے مزے۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ جھٹلا چکے ہیں، آخر کار ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر سے ان کا خیال تک بھی نہ تھا، پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ دیکھیں اب اس کے بعد بھی کوئی بات رہ جاتی ہے جس کے بارے میں انسان کوئی کمی بیشی کا اظہار کرے؟ ایک ایک چیز تو بتا دی کہ انسان کے دل پر ہی نہیں، اس کے جسم کے رونگٹوں پر بھی اس قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم غور کرنا نہیں چاہتے، ہم سوچنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ دل کھل جائے، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئے، ہے نا مدہوشیوں میں آج؟ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، اب یہ مثال غور سے سننے کی ہے، توحید اور شرک کا فرق۔ ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا ہے، یعنی بد زبان قسم کے بہت سارے مالک ہیں، بلکہ مالکنے گئے ہیں، کیونکہ عورتوں کی زبان زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے نوکروں کے معاملے میں خاص طور پہ، جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ ہر کس نے الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اسی لیے اس طرح کی غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ کی موت کی باتیں کرنے والے کیا خود بھول گئے؟ کیا انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تحتسمون، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ سوچیے اللہ تعالیٰ نبی کو کیا کہہ رہے ہیں، انکا میتن، آپ کو مرنا ہے۔ آج بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نبی کے لیے لفظ موت یا مردہ یا فوت کا لفظ کہنا بے عزتی کی بات ہے، من گھڑت باتیں ہیں۔ مرنے سے اگر کسی کی انسلٹ ہوتی تو پھر تو ہر انسان کی آخر میں انسلٹ ہی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، یہ تھا ہمارا آج کا رب۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، سینے کھول دے، گھٹن دور کر دے، شک دور کر دے، تردد چلے جائے، اور ہم پورے فوکس ہو کر اللہ کی کتاب کو سیکھے سکھائیں اور اس پہ اپنا عمل کر سکیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔